الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين حاضرين جلسة اور ناظرین محترم میرے بزرگوں میری ماں بہنوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں اور میرے انتہائی محترم اور میرے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہی آپ کا جانا پہچانا پروگرام وہی سلسلہ کلام جس کا آغاز میں نے اس سے پہلے کے جلسے میں اگر آپ کو یاد ہو تو کیا تھا وہی پروگرام وہی جلسہ اور وہی بیان جس کا عنوان تھا میں کون ہوں جی وہی میں کون ہوں لے کر پھر میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ اس کی روش اس کے انداز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اگر کوئی ساتھی اب سے میرے ساتھ آ رہے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی معتبر محترم قابل تأسی اور پیروی شخصیت کی زندگانی تاریخ سیرت مسائل فضائل زندگی روش عادات اطوار طریقہ یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے مگر گویا یہ انہی کی زبان سے بیان ہو رہا ہے وہ خود اپنی داستان سناتے ہوئے رک رک کر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سوچئے جاننے کی کوشش کیجئے کہ میں کون ہوں جی تو آئیے شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ میری ولادت مدینہ منورہ میں سن 4 ہجری میں ماہ رمضان سے پہلے والے مہینے ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو ہوئی ہے میں نے اپنے رشتوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اللہ نے عظیم ترین رشتے مجھے عنایت کیے دادا کے اعتبار سے دادی کے اعتبار سے ان سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو جہاں تک اس سلسلے کو آپ دیکھیں گے وہاں تک عظیم ترین شخصیات آپ کو میرے سلسلے میرے آبا و اجداد میں ملیں گی چاہے وہ دادا کی طرف کا رشتہ ہو چاہے نانا کی طرف کا رشتہ ہو اور اس کے علاوہ میرے والد میری والدہ میرے بھائی یہ سب صاحبان عظمت و کرامت و فضیلت رہے ہیں اور ہیں تو میں جو اس دنیا میں پیدا ہوا تو میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ میرے پیدا ہونے کے وقت کچھ ایسا ماحول بنا کہ جب مجھے میرے نانا کی گود میں دیا گیا تو انہوں نے گودی میں لیا مجھے دیکھا اور ہنسنے لگے یہ ایک فطری سی چیز تھی لیکن ہنستے ہنستے دیکھنے والوں نے میرے نانا کے چہرے پر دیکھا کہ ایک دم سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہر ایک حیرت میں پڑ گیا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو بزرگ خوش ہوتے ہیں ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے لبوں پر تبسم ہے اور آنکھوں میں آنسو حیرت ابھی پناہ حیرت کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہونٹ تو مسکرا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ اے بزرگ محترم بچہ پیدا ہوا ہے آپ ہنسیں مگر یہ رونے کا کیا سبب ہے میرے نانا نے عجیب و غریب جواب دیا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کا جو مستقبل میں دیکھ رہا ہوں وہ مستقبل وہ فیوچر تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے تم تو صرف اتنا دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے تمہارے ذہن میں تمہارے دل میں یہ خیال ہے یہ بڑا ہوگا بچہ ہوگا بچپن آئے گا لگپن آئے گا نوجوانی آئے گی جوان ہوگا سلسلہ آگے بڑھے گا مگر میری نگاہیں اس کے بھی آگے بہت کچھ دیکھ رہی ہیں اور وہی سارے منظر میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بات آگے بڑھی ہر گھر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام ماں باپ رکھتے ہیں لیکن یہاں بھی میرے گھرانے میں ذرا سا میرے سلسلے میں بات ذرا الگ ہٹ کے ہوئی میرا نام میرے نانا نے رکھا اور ایسا نام رکھا جو تاریخ انسانیت میں ہیومن ہسٹری میں مجھ سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. ایسا عظیم نام, ایسا عظیم نام الہی اشارے پر رکھا گیا. میرا عقیقہ بلکہ اس سے بھی پہلے, میری پہلی غذا میرے نانا کی زبان. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے بھوک لگتی ہے, اسے پیاس لگتی ہے, اسے غذا چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے بڑے بزرگ خواتین مائیں اس کا انتظام کرتی ہیں. لیکن میرے بارے میں عجب الگ طرح کا انتظام ہوا. وہ انتظام یہ تھا کہ جیسے ہی مجھے بھوک کا احساس ہوا, میرے نانا نے مجھے اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دیا اور میں نے ان کی زبان چوسنا شروع کی, اور اس سے مجھے وہ غذا حاصل ہوئی کہ جیسی غذا کائنات میں کسی کو نہ ملی ہوگی اور نہیں ملی. اس کے بعد میرا عقیقہ میرے ماں باپ نے نہیں کیا, میرا عقیقہ بھی میرے نانا نے کیا. سارے شہر میں اطلاع دی گئی, لوگ مبارکباد کے لیے آئے اور جانور ذبح کیے گئے اور انہیں فقراء و غربا میں میرے نانا نے تقسیم کروایا. یہی نہیں کہ میری پیدائش کا, میری ولادت کا جشن صرف زمین پر ہوا, نہیں. میری پیدائش کا جشن جتنا بڑا جشن زمین پر ہوا ہے اس سے کہیں بڑا جشن آسمانوں پر منایا گیا, جنتوں میں منایا گیا. جتنے انسان میرے نانا میرے والد کو مبارکباد دینے کے لیے آئے اس سے زیادہ تو آسمان کے فرشتے میرے نانا کو میرے مبارکباد دینے کے لیے آئے. اور اس کا ایک مشہور معروف واقعہ تو آپ نے بھی میری ولادت کے سلسلے میں سنا ہوگا کہ جب فرشتے آسمان سے میرے نانا کو مبارکباد دینے کے لیے, میری پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں ایک فرشتہ نظر آیا جو کسی طرح کے اولا کی وجہ سے معذب قرار دے دیا گیا تھا. اس نے ان فرشتوں سے آتے ہوئے فرشتوں سے پوچھا, تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا, تمہیں پتا نہیں زمین پر ایک انتہائی عظیم شخصیت کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے, عظیم نانا, اس کا عظیم نواسا, تو تم لوگ کیوں جا رہے ہو؟ ان سب نے کہا, ہم لوگ تو مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. اس فرشتے نے کہا, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم سب ہمیں بھی اٹھا لو اور لے کے چلو وہیں, ہم بھی چلیں دیکھیں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے, کیسی عظمتیں ہیں, کیسا اس کا جلال ہے, کیسے اس کو شکل و شمائل, ہم بھی اس کی زیارت کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لے کے آئے. اور آنے کے بعد اس فرشتے کو ان لوگوں نے میرے گہوارے کے پاس ڈال دیا. اس فرشتے نے بھی موقع غنیمت جانا اور میرے گہوارے سے لپٹ گیا, مس کیا اپنے آپ کو اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ جو ترک اولا میں نے کیا تھا جس پر میری یہ حالت کی گئی ہے, تجھے اس پیدا ہونے والے بچے کا واسطہ ہے, اس مولود کا واسطہ ہے کہ مجھے میری پہلی حالت پر پلٹا دے. میں جانے کس طلب سے اس نے میرا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کو بھی اس کی رحمت کو جلال آ گیا, اس نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. اور پھر آیا تو دوسرے فرشتوں کے کانوں پر تھا, اور پھر جب ہمارے گھر سے وہ فرشتہ واپس گیا ہے تو اڑتا ہوا گیا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کہ مجھے کائنات کے عظیم ترین نانا کے نواسے نے آزاد کیا ہے. یہاں سے میری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. بات آگے بڑھی, میں سن چار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سن چار میں اس دنیا میں آیا. ایک سال گزرا, سن پانچ آ گئی. تاریخ اسلام میں جنگ کے اعتبار سے ایک انتہائی عظیم, انتہائی شدید جنگ ہوئی جس میں اسلام کے اوپر صرف کفار نے نہیں بلکہ متعدد گروہوں نے مل کر حملہ کیا. اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں. احزاب جمع ہے حزب کی, حزب مانے گروہ, احزاب مانے کئی گروہ. بہت سی پارٹیز نے, بہت سے گروہوں نے مل کر اسلام پر حملہ کیا تھا. میرا بالکل بچپنا تھا, میں تقریباً ایک سال کا رہا ہوں گا اس وقت جس وقت یہ جنگ پیش آئی ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا ہی زمانہ ابھی گزرا ہے کہ ادھر سے یہودیوں نے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیں, اور پھر ایک بڑی جنگ ہوئی کہ اس جنگ میں اسلام نے اپنی حکمت عملی کو تھوڑا سا تبدیل کیا, اور بجائے اس کے کہ مدینے میں رہ کے دشمن کا انتظار کیا جائے کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہوں تو ہم ان سے اپنے آپ کا بچاؤ کریں, اب لشکر اسلام خود گیا ان کی سرکوبی کے لیے, ان کی ریشہ دوانیوں کو روکنے کے لیے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے. چاہے وہ احزاب کا واقعہ ہو, چاہے وہ خیبر کا واقعہ ہو, یا اس کے بعد صلح حدیبیہ کا اس سے پہلے واقعہ ہو, چاہے اس کے بعد کا فتح مکہ کا واقعہ ہو, یہ سارے واقعات یہ میرے گھر والوں کے گرد گھومتے ہیں. یا میرے نانا ہیں, یا میرے والد ہیں, اور میرے بھائی ہیں, اور میرے خاندان کے دوسرے افراد ہیں, اور کہیں نہ کہیں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں شاید شامل رہا ہوں گا. ایک واقعہ تو مجھے پوری طریقے سے یاد ہی ہے, سن 9 ہجری تھی جب عیسائیوں سے اللہ کے نبی کا مقابلہ چل رہا تھا. عیسائی اپنی دلیل دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کا آخری نبی ارشاد فرما رہا تھا کہ وہ بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کوئی جسم نہیں ہے, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. مگر عیسائی کسی طریقے سے اس بات کو ماننے کے اوپر تیار نہیں تھے. نہیں, عیسیٰ تو بیٹے ہیں ہی, اس لیے کہ جب جناب مریم علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی اور یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ نے کسی طرح کا کوئی رابطہ مریم سے کیا جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے, تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو گئے. ادھر اللہ کا نبی ان کو یہ جواب دیتا تھا کہ اگر تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور عیسیٰ پیدا ہو گئے تو اللہ باپ اور عیسیٰ بیٹے, تو پھر یہ بتاؤ کہ آدم کے بارے میں کیا کہو گے کہ وہاں تو ماں بھی نہیں ہے, باپ کا کیا ذکر ہے, ماں بھی نہیں ہے وہاں, تو پھر تو تم پہلے آدم کو بیٹا مانو, اس لیے کہ نہ وہاں باپ نہ وہاں ماں, یا تو کم سے کم ماں ہے. لیکن کسی طور پر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہاں تک نوبت آئی مباہلہ, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں جانا اور اللہ سے اس بات کی دعا کرنا کہ جو غلط ہے, جو برا ہے, جو جھوٹا ہے, اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کر دے, لعنتیں کر دے, وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, اور دوسرا جو حق پر اور سچائی پر ہے وہ باقی رہ جائے. اللہ کا حکم آیا کہ میرے نبی اب ان لوگوں سے کہیے کہ تم اپنی اولاد کو لے آؤ, ہم اپنی اولاد کو لے آئیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں, تم اپنے نفسوں کو لے آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں, ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين, اور پھر اس کے بعد مباہلہ ہو, جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت کی دعا کی جائے. یہ آج بھی یاد ہے, میرا بچپنا تھا مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جہاں جب یہ قافلہ, یہ گروہ لے کر اللہ کے نبی نکلے ہیں تو ان میں جہاں بہت سے لوگ تھے, وہ بہت سے کون تھے, وہ بہت سے یا میرے نانا تھے, یا میری ماں تھی, یا میرے باپ تھے, یا میرے بھائی تھے, اور ان سبوں کے علاوہ میں خود تھا. یہی 5 افراد پورا لشکر بن کر عیسائیوں کے ہزارہا لوگوں کے مقابلے میں گئے تھے. بتائیے میں کون ہوں؟ جی تو یہ میرے بچپنے کی تاریخ ہے. تھوڑی تاریخ اور آگے بڑھتی ہے, 1 سال تقریباً اور گزرا, اللہ کے نبی نے حج پر جانے کا اعلان کیا اور اس کے بعد سارے مسلمان حج پر جانے کے لیے تیار ہوئے. میرے والد بھی تیار ہوئے, میری والدہ بھی تیار ہوئی, انہوں نے میرے بھائی کو بھی تیار کیا اور میں بھی اس سفر میں شامل تھا جی. اور اس کے بعد ہم لوگ گئے, حج وغیرہ انجام دیا اور اس کے بعد چلے. جب ایک مقام خاص تک پہنچے تو اللہ کی طرف سے یہ بیان آیا سورہ آئے تبلیغ جسے کہا جاتا ہے یا آئے بلغ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پیغام آپ تک بھیجا جا چکا ہے اے میرے نبی اے میرے رسول، اس کی آپ تبلیغ کر دیں، اسے پہنچا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا اور اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اب اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول نے آگے نکل جانے والے لوگوں کو پیچھے بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا انتظار کیا، سب کو روکا، منبر بنایا اور اس کے اوپر ایک طویل و عریض اور فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا یا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور حاکم ہوں اس کا علی، اس کا یہ علی حاکم اور مولا ہے. اور اس کے بعد تمام لوگوں سے بیعت لی گئی. مجھے بھی یاد ہے کہ سارے لوگوں نے بیعت کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ زمانہ آگے بڑھا تو بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کی ہوئی اس بیعت کو توڑ دیا. باہر کر تاریخ آگے بڑھتی ہے، یہ میرا بچپنا، اور اب بچپنے سے میری زندگی آگے بڑھ رہی ہے. ایک سال تقریباً، ایک سال بھی کیا کہا جائے، یہ ذوالحجہ کا واقعہ ہے. ابھی نیا سال شروع ہوا ہے کہ کچھ ہی دن گزرے، ابھی دو ہی مہینہ گزرا تھا کہ ہمارے گھرانے پر اب ایک نئی تاریخ اور مصیبتوں کی تاریخ شروع ہو گئی. اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، وصال ہوا، کائنات کا سنگین ترین دن، ہمارے گھرانے کے لیے مشکل ترین دن، ایک ایسا دن جس دن ہمارے لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین نکال لی، ایسا سخت دن. اللہ کے نبی اس پوری کائنات کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، واپس جا رہے تھے. ہمارے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا. میں خود، مجھے اتنا چاہتے تھے میرے نانا کہ جس کوئی حد و انتہا نہیں تھی، کبھی کاندھے پر اٹھانا، کبھی پشت پر چڑھانا، کبھی ساتھ میں لیے رہنا، بے حساب احادیث کا بیان فرمانا، ہماری آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے. دوسری طرف ایک اور بڑی مصیبت یہ کہ جیسے ہی میرے نانا کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے رنگ بھی بدل گئے. وہی لوگ جو ہمارے دروازوں پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں آ کر بیٹھے رہا کرتے تھے، انہوں نے نظریں پھیر لیں اور وہ اپنے انتظامات میں لگ گئے، اپنے طور پر اپنا مستقبل طے کرنے، جسے اللہ نے خود معین کر دیا تھا، اب وہ اپنے طور پر طے کرنے لگے. اور نہ جانے کیا کیا ہنگامے ہوئے، انہیں آپ تاریخ کی کتابوں میں خود دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں سے ایک اور نیا دور شروع ہوتا ہے تاریخ انسانیت کا، جہاں انسان تو باقی رہ گئے ہیں مگر ان انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت نہیں رہ گیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کا انتظام ہے، ابھی اللہ نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، مگر وہ رسول جو رحمت للعالمین تھا وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. اور پھر دنیا بدل گئی، زمانہ دگرگوں ہو گیا. وہی گیا نا جہاں آ کر لوگ پناہ لیا کرتے تھے، اب اسی دروازے پر لوگ جمع ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیعت نہیں کرو گے تو گھر میں آگ لگا دیں گے. میں اس گھر میں موجود تھا، اور صرف یہی نہیں، میرے گھر میں آگ لگا دی گئی. اور اگر اس کا اگلا فقرہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ میری ماں دروازے کے پاس جا کے کہتی ہے کہ اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ تو اس گھر کے، میرے گھر کے دروازے کو ایسے ڈھکیلا گیا تھا کہ میری ماں دروازے اور دیوار کے بیچ میں، کون سا لفظ استعمال، پیس دی گئی تھی. میرا چھوٹا بھائی جو میری ماں کے شکم میں تھا وہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد مصیبتوں کا ایک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. یہاں سے جس کی ایک انتہا، ایک اختتام اس پر ہوا کہ میری ماں شہید ہو گئی. روتی رہی، بلکتی رہی، چلاتی رہی، اپنے مصائب کا مرثیہ پڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ اس کی آواز بھی بند ہو گئی اور ہم اس کے سایہ مادری سے، سایہ رحمت سے محروم ہو گئے۔ اب میری زندگی بلکہ ہماری زندگی کا ایک اور بڑا سخت ترین دور شروع ہوتا، ایسا دور جس میں تقریباً 25 سال تک میرا باپ گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ، ہمارے لیے ہمارا وطن اجنبی بن گیا تھا، لوگ ملنے والے جاننے والے ہمیں نظر انداز کرتے تھے، سلام کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور سلام کیا، سلام کرتے تھے ہم لوگ تو لوگوں کو جواب دینا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے سخت ترین دور جہاں ہمارا حق چھینا جا چکا ہے، آراضیاں چھینی اور لوٹی جا چکی ہیں، میری ماں کو مارا جا چکا ہے، شہید کیا جا چکا ہے، اور ہمارے اوپر ایک طرح کا پہرا ہے، ہم ہاؤس اریسٹ ہیں، ہم گھروں میں بند ہیں، ہمیں جینے کی مہلت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے تقریباً 25 سال ہم نے گزارے۔ 25 سال ذرا سا عرصہ نہیں ہوتا، عام انسان ہوتا تو گھٹ گھٹ کے مر گیا ہوتا، لیکن اللہ نے جو ہمیں قوت صبر دی تھی، شکر ہے اس اللہ کا، ہم نے وہ دور بھی اس کی رضا کے مطابق گزار لیا۔ یہاں تک کہ اب پھر زمانہ تبدیل ہوتا ہے، 25 سال کے بعد اب پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ جہاں پر دنیا والے ہمارے دروازے پر پھر جمع ہوتے ہیں، میرے باپ سے پھر آگے بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اب آپ کو تو حکومت لینا ہی پڑے گا۔ اور میرے والد مجبوراً اس حکومت کو قبول، مجبوراً اس حکومت کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا منظر بھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، میرے دروازے پر چاہ آئے لوگ، ٹوٹ پڑے لوگ، نہیں تمہیں بیعت کر، میرے باپ سے، میرے والد سے کہہ رہے تمہیں بیعت کرنا پڑے گی، کرنا پڑے گی، کرنا پڑے گی۔ اور قریب تھا کہ اگر میں اور میرے بھائی نہ ہوتے ان لوگوں کو روکنے کے لیے تو میرے بابا پس گئے ہوتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے پیروں کے انگوٹھے کچل ڈالے تھے لوگوں نے، اتنی شدت سے لوگ چڑھے چلے آ رہے تھے۔ لیکن پھر وہی تاریخ کا رخ ہوتا ہے، چند ہی دنوں کے بعد تاریخ پھر بدلتی ہے، وہی لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی اور بیعت پر ایسی یورش کی تھی وہ پھر مکر گئے، نہیں ہم نے تم سے بیعت توڑ دی ہے، تم ہمیں فلاں جگہ کا حاکم بنا دو، تم ہمیں فلاں گورنر ہی دے دو، تم ہمیں یہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیں وہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کی سیرت سنت کیا رہی ہے، قرآن کے احکام کیا، اس سے ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے، ہمیں گورنری چاہیے، ہمیں حکومت چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں بیت المال چاہیے، جس کے لیے میرے والد نے صریحاً انکار کر دیا۔ جس کا ایک نتیجہ جنگ جمل، جس کا دوسرا نتیجہ جنگ صفین۔ یہ دونوں معمولی جنگیں نہیں ہیں، ان دونوں جنگوں میں 50,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اور میرے بابا کا ایک ہی کام ہے کہ اسلام رہ جائے، ایک ہی فکر ہے کہ دین اسلام کی حقیقی صورت باقی رہ جائے، جس کی وجہ سے ہر پریشانی کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دشمن کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، یہاں تک کہ 47 ہجری کا جب ماہ رمضان اور اس کی 19ویں صبح آئی تو مسجد کوفہ میں عین حالت نماز میں انہی دشمن عناصروں کی سازش کے نتیجے میں عین حالت نماز میں میرے بابا کے سر پر تلوار ماری گئی، زہر سے بچی ہوئی، جس کے نتیجے میں صرف 2 دن کے بعد 21 رمضان کو میرے والد کا انتقال اور ان کی شہادت ہو جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ہاتھوں پر پہلے امت بیعت کر کے مکر چکی ہو اور جس کو اب بالآخر شہید کر دیا ہو، اب اس کے گھرانے کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میرے بابا شہید ہوئے پھر منظر ایک مرتبہ تبدیل ہوتا ہے اور لوگ میرے بھائی کی بیعت کرتے ہیں، نہیں آپ، ارے آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، نہیں آپ تو انتہائی معزز گھرانے کے، اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ ہماری بیعت کریں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بالآخر میرے بھائی نے بیعت کر لی۔ لیکن دوسری طرف وہ حریف اور دشمن اسلام حکومت بھی انتہائی قوت مند ہو چکی ہے, طاقتور ہو چکی ہے, لوگ پھر بک جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, مسلح چھین لیا جاتا ہے, اس کے خیمے تک لوگ چڑھ آتے ہیں, اور بالآخر صرف 10 سال کے بعد میرے بھائی کو ایک عجیب و غریب اور رقیق اور ذلیل سازش کے تحت خود گھر میں ایک خاتون کو بھیجا جاتا ہے, اسے بیوی بنایا جاتا ہے, اور اس کے ہاتھوں سے میرے بھائی کو زہر دلوا دیا جاتا ہے. مدینے میں ہم اپنے بھائی کو چاہتے ہیں کہ اپنے نانا کے پہلو میں دفن کریں, تیر برسائے جاتے ہیں, اور مجھے وہ منظر کبھی نہ بھولے گا کہ میرے بھائی کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے, میرے بھائی کے لاشے میں تیر لگ گئے تھے. بالآخر ہم مجبور ہو کر انہیں جنت البقیع لے جاتے ہیں, وہاں دفن کرتے ہیں. اب یہ ساری ذمہ داری پلٹ کر میری طرف آ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ بالکل. اب یہ تاریخ کا ایسا سنگین دور ہے جہاں ایک ایسے بیٹے کے کاندھے پر ذمہ داری ہے جس کی ماں شہید کی گئی, جس کا باپ شہید کیا گیا, جس کا بھائی شہید کیا گیا, اور پورے دین اسلام کی ساری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر. لیکن میں اسلام کو بچاتا رہا, بچاتا رہا, بچاتا رہا, اور میں چاہتا رہا کہ اگلی امتوں کے حوالے صحیح اسلام کر دیا جائے, یہاں تک کہ 1960 میں دمشق میں جو وہاں کا حاکم تھا اس کی آنکھ بند ہوتی ہے, اور وہ اپنی سازش کے تحت, غیر اسلامی سازشوں کے تحت, اپنے ایک ایسے بیٹے کو بات کا فرما روا بنا دیتا ہے جو شراب بھی پیتا ہے, جو جوا بھی کھیلتا ہے, جس کے لیے محرم نامحرم عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو بندر نچاتا ہے, جو اس طرح کے سارے کام کرتا ہے. اب وہ مسلمانوں کا حاکم بن گیا ہے, اور مجھ سے سوال بیعت کیا جاتا ہے کہ تم میری باتوں کو قبول کر لو. میں نے سرے سے انکار کر دیا کہ مثلی لا یباع مثلہ, میرے جیسا شریف عظیم انسان اس جیسے رقیق اور ذلیل کی بیعت نہیں کر سکتا, جس کے نتیجے میں مجھے مدینہ چھوڑنا پڑا, میں مکے آ گیا. مکہ چھوڑنا پڑا, میں 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا آ گیا, اور اس کے بعد 7 سے میرے پورے خانوادے اور خاندان کے لیے پانی ختم ہو گیا. 10 محرم آئی, مجھ پر حملہ کر دیا گیا. صبح کے وقت ہی میرے 50-52 دوست ساتھی اصحاب شہید کر دیے گئے. زہر ہوتے ہوتے میرے بے حساب, میرے چاہنے والے جو بھی تھے وہ سب اللہ کے راہ میں کام آ چکے تھے, اور عصر کے پہلے پہلے تک میدان کربلا میں میں اکیلا کھڑا تھا, کوئی ایک نہ تھا جو میرا ساتھ دینے والا رہا ہو, اور نتیجتاً میں خود اپنے خیام کے دروازے پر آیا, اور جو بیویاں باقی رہ گئی تھیں میں نے انہیں سلام آخر کیا, ان سے الوداع کیا, ان سے رخصت ہوا, اور میدان میں آنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر تک جہاد کرتا رہا, اپنی حجتیں تمام کرتا رہا, اور پھر جب اللہ کا حکم ہوا آواز غیب آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو میں نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ اس کی رضا کے لیے جھکا لیا, میرے اوپر حملے ہونے لگے, میں گھوڑے کی پشت سے زمین کربلا پر آیا, اور میں نے اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا. دشمن آگے بڑھا, میرے جسم سے میرے سر کو قطع کر دیا, اور فضائے کربلا میں ایک آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, اور اس طرح میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا. ہم نے جان تو دے دی مگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اسلام کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور جب تک میرے چاہنے ماننے والے ہیں قیامت تک باقی رہے گا. پہچانا آپ نے, میں یعنی حسین ابن علی سبط اصغر محمد رسول اللہ کا چھوٹا نواسا, علی و فاطمہ کا بیٹا حسین, میرا بھائی حسن, میرے بعد میرے سلسلے سے آنے والی 9 اور امامتیں ہیں, جن میں نواں پردہ غیب میں ہے جو ایک دن اللہ کے حکم سے ظہور کرے گا, اور کائنات ظلم و جور کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. آئیے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.